سیرت خیر البشر پڑھی، پھر سیرت پڑھنے کا ذوق پیدا ہوا. لکھنؤ کا ایک مشہور بازار ہے، مولانا کلیم صاحب کا ایک تجارتی مکتبہ تھا، اس کا نام شبلی بک ڈپو. وہاں ہم نے کسی مکتبہ کی فہرست دیکھی، ہمیں فرشتیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا، ہم اس کے بہت عادی تھے. تم یہاں آؤ، آگے آگے. ہم اس کے بہت عادی تھے، تقریباً اس کے حافظ ہو جاتے تھے. کون سی کتاب کہاں سے چھپی ہے، اس کے بعد میں جب کچھ لکھنے کا موقع ملتا تو بڑا فائدہ ہوتا کتاب ملنا. ہم نے اس فہرست میں ایک کتاب دیکھی، سیرت رحمت العالمین، قاضی محمد سلیمان منصور پوری. ہم نے وہ کتاب منگوائی. وی پی آئی تو گھر میں چڑھانے کے لیے پیسے نہیں تھے. ہم رونے لگے، اور رونا بہت سے موقع پہ کام آتا ہے، بہت نازک سے نازک موقع پر بھی. غزوہ بدر میں رونے کی وجہ سے کئی نو عمر صحابہ کو شرکت کی اجازت ملی. رونا بڑا کام آتا ہے. تو ہمارے چچا سعید اسماعیل صاحب، جو سعید صاحب کے اولاد میں سے تھے، نے ہمیں دیکھا، ان کو رقت آئی تو انہوں نے پیسے دے کر چھڑا دی. ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی. ہم نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا. ہمیں اس وقت سے اب تک یاد نہیں کسی کتاب کا ہم پر اتنا اثر ہوا ہو جتنا اس کتاب نے اثر ڈالا. میری بڑی قربانی اس میں نا، ٹھیک ہے نا. تو کتاب چھڑوانے سے اتنی خوشی ہوئی جتنی آج ہمیں کس سے خوشی ہوتی، موبائل ملنے سے. اس کے مصنف بڑے صحیح العقیدہ تھے، ان کا اخلاص، خصوصاً ان کا ذات نبوی سے عشق، اس چیز نے بڑا متاثر کیا. والدہ صاحب مرحومہ کی آنکھ کا اس زمانے میں میڈیکل کالج میں آپریشن ہوا تھا، ہم بھی وہاں تھے. وہاں بیٹھ کر ہم پڑھتے، والد صاحب والدہ اسپتال میں تھی اور ہم مطالعہ کر رہے ہوتے تھے. پھر مولانا نظر حفیظ صاحب دریافت کرنے پر فرمایا کہ مطالعے کا بہت ذوق تھا، کھاتے وقت بھی کتاب ساتھ لیتے اور پڑھتے، خصوصاً رات کے کھانے میں، اور وہ بھی لالٹین کے زمانے میں. اس زمانے میں تو بجلی نہیں ہوتی تھی، لالٹینیں ہوتی تھیں. کھانے کے وقت بھی مطالعہ چل رہا، سفر میں تو ہوتا ہی تھا. اس زمانے میں ہمارے اطراف میں بجلی نہیں آئی تھی، والدہ صاحب کو اس سے شکایت تھی اور اس طرح پڑھنے سے روکتی تھی، کھانا تو کھا لو پہلے. والدہ تو بیچاری ہوتی ہے نا کہ بچہ کھانا اچھے سے کھا لے. ہم ڈاک خانے جاتے تو کتاب لے جاتے تاکہ انتظار کے وقت مطالعے میں گزرے. ریل پر ہم نے بہت پڑھا ہے اور اس کے ہم بہت عادی تھے. اس زمانے میں سب سے زیادہ اسفار جو ہے وہ ریل میں ہوا کرتا، جہاز تو نہیں. فجر الاسلام، روح الاسلام، سب ہم نے ریل میں ہی ختم کی. ان کتابوں پر لکھا ہوا ہے کہ فلاں کتاب فلاں وقت پر ریل پر ختم ہوئی اور فلاں کتاب ڈاک خانے میں. ریل پر ہم نے بہت کچھ لکھا بھی ہے. ایک مرتبہ سہارنپور میں آتے ہوئے جگہ نہیں ملی تو وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر لکھنے لگے. ہم نے قصص النبی نے کچھ حصہ اسی وقت لکھا تھا ریل پر، اور وہ بھی ریل کے دروازے پر. یہ سیرت خیر البشر جو کتاب ہے، یہ مشہور قادیانی رہنما امیر جماعت احمدیہ محمد علی لاہوری کی کتاب ہے. سب سے پہلے اس نے شائع کی 13 ہجری 46 میں، لاہور سے شائع ہوئی تھی. قاضی سلیمان منصور پوری سیرت نگار علوم دین کے مبصر عالم تھے، تورات انجیل پر فاضلانہ ناقدانہ نگاہ رکھتے ہوئے ریاست پٹیالہ میں سیشن جج تھے، انیس سو تیس میں ان کا انتقال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں ایک صاحب کو جب ایمان کی بہار آئی پڑھنے کی تاکید کرنا، فرمایا آل آباد سے ایک صاحب جو مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے مسترشدین میں سے تھے آئے ہوئے تھے، فرمایا لگے میں نے خواب دیکھا جمعے کی نماز پڑھ کر لوگ جمع ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ نے بکس سے ایک کتاب نکالی اور کہا اس کو پڑھا کرو، دیکھا تو وہ کتاب تھی جب ایمان کی بہار آئی، سید صاحب جب کلکتہ میں قدم رکھا تو شراب خانوں کی ویرانی اور شراب بیچنے والوں نے سرکاری ٹیکس دینے سے انکار کر دیا کہ ہماری بکری نہیں ہوتی، جب سے سید صاحب آئے ہوئے ہیں لوگوں نے شرابی چھوڑ دی تھی، پھر حضرت نے فرمایا بارہا ایمان کے جھونکے چلے لیکن ایسی بہار ایسی باد بہاری کبھی نہیں چلی جب سید صاحب دنیا میں، جب سید صاحب میں نے شروع کی، یہ واقعہ ہے جہاں سے بھی سید صاحب گزرے وہاں دینی ہوائیں چلنے لگی، پھر کلکتہ کے قیام کے دوران میں شراب والوں نے ٹیکس کا واقعہ سنایا، اس کی تفصیل یہ کہ جب سید صاحب اپنے قافلے کے ہمراہ حج ادا کے ارادے سے کلکتہ پہنچے اور وہاں کچھ دن قیام کیا تو لوگ آتے اور گناہوں سے توبہ کرتے، شراب فروشوں پر یہ اثر پڑا کہ یک لخت ان کی دکانیں بند ہو گئی، انہوں نے انگریزی سرکار سے شکایت کی کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، جب سے ایک بزرگ یہاں آئے ہیں ہمارا بازار ٹھپ پڑ گیا، عام لوگوں نے نشہ آور چیزوں سے توبہ کی، چنانچہ سرکار نے حکم نامہ جاری کیا جب تک سید صاحب کلکتہ میں رہیں گے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اگر ان کے جانے کے بعد پھر شراب کی خرید و فروخت شروع ہوئی تو پھر ٹیکس ادا کرنا ہوگا، تو آدمی کیا کچھ بن سکتا ہے اور اس کے اندر کیسی تاثیر پیدا ہو سکتی، اس کے اندر کتنی تاثیر پیدا ہو سکتی اور وہ لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے میں کتنا مؤثر ہو سکتا ہے، اب بتائیے جو دوسروں کی زندگیاں یوں بدلے بتایا اس کی زندگی کے مسئلے ہوں گے کیا، کوئی کبھی پریشان ہوگا، اب علم حاصل کرنے کے بعد فاضل صاحب ہو گئے اور پریشان ہیں تو کیا مطلب ہے، قصور تو اپنا ہے نا، حالانکہ اس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے اور فلاح اور کامیابی کے آسمانی نسخے اس کے پاس موجود ہیں، اور پھر بھی یہ اگر دنیا میں ناکام ہو دنیا میں پھر کامیاب کون ہوگا، تو یہ صرف اس لیے ہے کہ اس چیز کی قدر نہیں ہے ہمیں اور ہمیں اندازہ نہیں کہ کیا دولت ہے، آخر میں فرمایا کہ دوبندیت چار چیزوں کا نام ہے، توحید خالص، توحید کامل، توحید کامل اور دینی غیرت اور اہمیت. ایک تو یہ ٹھیک ہے نا, دین کے معاملے میں غیرت کھانا. دوسری چیز اتباع سنت, ہر کام سنت کے مطابق, زندگی سنت کے مطابق. تیسری چیز تزکیہ و احسان, صرف ظاہر کا دیندار نہیں باطن کا بھی دیندار. تزکیہ و احسان. اور چوتھی چیز الہی کلمت اللہ کا سچا جذبہ, مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا, اسلام کو غالب کرنا. اور جب تک اس نے یہ مقصد بنا رکھا تھا تو جیسے اسلام کی شان تھی اور اسلام کی قدر و منزلت ہے, اسی طرح مسلمان کی بھی شان تھی اور اسی قدر و منزلت تھی. اور جب سے اس نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا بنا لیا تو جیسے ذلیل دنیا ہے اور حقیر دنیا ہے, یہ مسلمان بھی حقیر اور ذلیل ہو گئے. جب اسلام کا غلبہ اس کا زندگی کا مقصد تھا, جیسے اسلام کی عظمت اور اس کی شان ہے تو مسلمان کی بھی ایسی عظمت اور شان تھی. اور جب سے اس کا مقصد دنیا بن گیا تو دنیا تو ذلیل اور حقیر ہے, تو یہ بھی ذلیل و حقیر ہو گیا, یہ بھی رسوا ہو گیا. اب تو علم والا بھی یہ نہیں سوچتا کہ میرا مقصد دین کا غلبہ ہے. وہ کہتا نہیں یار, نوکری کہاں اچھی ملے گی, پیسے کہاں اچھے ہوں گے, تو دوبندیت اس کا نام ہے. توحید خالص اور دینی غیرت اور اہمیت, اتباع سنت, تزکیہ اور احسان, الہی کلمت اللہ کا سچا جذبہ اور اس کی کوشش, یہ دوبندیت ہے. دوبندی اس کو کہتے ہیں کہ وہ موحد ہوتا ہے, مشرک نہیں ہوتا. اہل سنت ہوتا ہے, اہل بدعت نہیں ہوتا. ظاہر کا صرف دیندار نہیں ہوتا, باطن کی بھی اصلاح اور اس کی فکر کرتا ہے. اور اس کی محنت کا محور اور مرکز اللہ کے دین کا غلبہ ہوتا ہے. الہی کلمت اللہ, یہ تو بندیت. فرمایا پاکستان کے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری تقریر کے معن بات کھڑی ہوئی اور میری تاکید نے مختصر تقریر کی اور فرمایا دوبندیت کی تعریف میں جو کہا گیا 100% صحیح ہے. اسلام کے مقابلے میں امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ پلان. پھر ہم نے تقریر میں کہا امریکہ اور اسرائیل اصولی طور پر ایک دوسرے کے بالکل متضاد اور مخالف ہیں. اس تضاد کے باوجود ایک عیسیٰ کو ابن اللہ کہتا ہے اور دوسرا ان پر اتہام کرتا ہے. بظاہر تو وہ مختلف, سخت تضاد ان دونوں میں. اس کے باوجود دونوں اس پر متفق ہیں کہ اس وقت اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ اسلام ہے. آپس میں نظریاتی طور پہ اس قدر تضاد ہے, لیکن اس بات پر ان پر اتفاق ہے کہ اگر دنیا میں کوئی خطرہ ہے ہمارے لیے تو وہ اسلام ہے. اسلام ہمارے لیے خطرہ ہے, اور دونوں مل کر اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر وہ متفق. دوسرے دن وہاں اخبار میں چھپا کہ استاد ابو الحسن ندوی نے مملکت سعودیہ قرض ادا کر دیا. حضرت نے وہاں تقریر کی, فرمایا لوگ سوچتے نہیں اور سمجھتے ہیں کہ اصل طاقت ایٹم بم کی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. مسلمانوں کی یہ طاقت ہے اصل, اور امت مسلمہ کا وجہ امتیاز یہ ہے, کیا تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے, یہ مسلمانوں کی وجہ امتیاز. وترجون من اللہ ما لا یرجون پر بہت زور دیتے ہوئے فرمایا یہی ہمارا امتیاز ہے جو دنیا کے پاس نہیں, ہمیں اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے, اس کی مدد اور نصرت پہ یقین ہے, اس کی قدرت پہ ایمان ہے, دنیا کے پاس یہ نہیں. وترجون من اللہ ما لا یرجون, لیکن اگر مسلمان بھی مادیت سے امید رکھے گا اور کافر بھی مادیت پہ اعتماد رکھے گا تو جس کے پاس زیادہ مادہ ہوگا وہ جیت جائے گا, جیت اس کی ہوگی, پھر جیت اس کی ہوگی. جب دونوں اسباب و وسائل پہ تقیہ کریں گے تو پھر جیت اس کی ہوگی جس کے پاس کثرت ہوگی. مسلمان کی جیت تو اس وقت ہوگی جب مسلمان اس پہ یقین رکھے گا جو ان کے پاس ہے ہی نہیں, پھر مسلمان کی جیت. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم سر بلند رہو گے اگر تمہارے پاس یہ ایمان ہے تو. اور مولوی وہ ہوتا ہے اور امام وہ ہوتا ہے جسے یہ یقین نصیب ہو. وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقن. امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی باتوں پہ یقین ہو, وہ امام ہوتا جس کو اللہ کی باتوں پہ یقین ہو. اب اللہ کی باتیں کون سی ہیں؟ اللہ کی باتیں ایک تو وہ جو قرآن ہے, اور دوسری وہ اللہ کی باتیں جو حدیث ہے. حدیث میں الفاظ اللہ کے ہیں, پیچھے علم اللہ کا ہے. تو جو قرآن حدیث کی باتوں پہ یقین رکھتا ہے وہ امام ہے, جسے ان باتوں پہ یقین ہے. مثلا ایک نبی قرآن کی ایک بات ہے وَيُرْبِ بِصَدَقَات, مال صدقے سے مال بڑھتا ہے, تو امام کو تو یقین ہونا چاہیے نا وہ دوسروں سے زیادہ صدقہ دینے والا ہو. کہ اگر واقعی اپنی معیشت ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسروں سے زیادہ اس پہ عمل کرنے والا ہو. کس سے مال بڑھتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. یہ بڑی ترغیب دے گا, وہ مشہور ہے نا, اس نے تقریر کی تو گھر گیا تو مرغا سوا کیا تو مرغی کھا لیا. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کی تقریر کا اثر ہے, میں نے مرغا سوا کر دیا, کچھ صدقہ کر دیا, کچھ آپ کو دکھلا رہی. کہا بھائی دوسروں کے لیے بیان تھا, آپ کے لیے تھوڑی تھا. تو ایسے ہی پورا قرآن ہے, پوری نبی کی باتیں ہیں, اس پہ یقین آ جائے, یہ آپ کے پاس طاقت ہے, دنیا میں کسی کے پاس نہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے اللہ کی, اور کتنا بڑا وعدہ ہے, اور کتنا بڑا پیغام ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا, تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. کیسے؟ تقوی اختیار کرو گے تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. اب بتائیے کسی کو اس بات پہ یقین ہو تو وہ زیادہ کوشش پیسہ کمانے کی کرے گا یا زیادہ کوشش تقوی اختیار کرنے کی کرے گا؟ اس سے زیادہ فکر پیسے کی ہوگی, چیزوں کی ہوگی یا تقوی کی ہوگی؟ جس پر اس کا یقین ہوگا اسی کی فکر زیادہ ہوگی نا بھائی. جس کا اس پہ یقین ہوگا, جس پر, اسی کی زیادہ فکر ہوگی. تو یہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہے اصل, جو وجہ امتیاز ہے, جو دوسروں سے بالکل مختلف ہے. یہ اس پر فیصلے. ہم کہتے ہیں یار اس کی تنخواہ اتنی کم ہوگی تو گزارا کیسے ہوگا, یہ تدریس کیسے کرے گا. یکسوئی تو اس کو نصیب ہی نہیں ہوگی. تو جو مہینے میں لاکھوں نہیں کروڑوں کمانے, بتاؤ ان کو یکسوئی نصیب ہے؟ اگر پیسوں سے یکسوئی ملتی تو پھر یہ بڑے یکسو ہوتے. جو مہینے میں لاکھوں نہیں کروڑوں کماتے ان کے یہاں مجھے یکسوئی زیادہ ہونی چاہیے پھر تو. یکسوئی پیسوں میں نہیں, پیسہ تو ٹینشن لے کے آتا, بے چینی لے کے آتا. یکسوئی اسی میں ہے, تطمئن القلوب, یہ یکسوئی ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یکسوئی ان کو ملتی ہے. تطمئن القلوب کون ہوں گے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان کو یکسوئی ملتی ہے. تو مادیت ایسی چھائی ہوئی ہے نا کہ آخر کار پھر اچھا پھر ٹھیک ہے لیکن لیکن ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے لیکن مگر تو یہ اگر مگر نہیں جان چھوڑتی. تو یہ بڑی طاقت ہے مسلمان کی. اور پھر جیسا اللہ سے گمان کرو گے ویسے اللہ کی طرف سے حالات اور فیصلے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھو, انا عند ظنی عبدی بھی, انا عند ظنی عبدی بھی. جیسا تمہارا میرے بارے میں اعتماد اور یقین ہوگا نا, گمان ہوگا, ویسے ہی میرے طرف سے فیصلے ہوں گے. اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر وہاں سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں سے ہی سب کچھ نظر آئے گا. جیسا گمان رکھو گے, گمان رکھو گے اللہ میاں جو ہے پیروں کے واسطے دیتا ہے, مزاروں کے واسطے دیتا ہے, اللہ وہیں سے دے دے گا. جیسے گمان رکھو گے جاؤ گے وہیں, بس اوقات بیٹا وہیں سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اولاد نہیں ہو رہی تو وہیں سے ہو جائے گی. یہ گمان کیا نا تو ویسے ہی ہو جائے گا. تو جیسا گمان کرو گے ویسے فیصلے ہو جائیں گے. تو جو کچھ بھی پڑھو نا یقین کے ساتھ پڑھو, یقین کے ساتھ. سچ کہا اللہ نے, اللہ کے نبی نے سچ کہا ہے. کوئی تجربہ نہیں ہے یہ کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں یہ کر بھی سکیں گے جو کہا ہے یا نہیں کر سکیں گے. بہت لوگ کہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے, طاقت ہی نہیں ہوتی, کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. اللہ تو ایسے نہیں ہے کہ کہہ دیا اور کوئی کر نہ سکے. کہہ دیں اور کر نہ سکے. تو اس یقین کا نام علم ہے بھائی, اس یقین کا نام علم ہے, ورنہ تو نیری معلومات. اس یقین کا نام علم ہے ورنہ تو معلومات. سچ کا, اور یہ آپ کے پاس, دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ حقائق اور یہ سچائی اور دنیا آخرت کے فلاح و بہبود, اس کے اصول ضابطے وہ آپ کے پاس ہیں, دنیا کے پاس نہیں ہے. وہ تو بےچارے سر مار رہے ہیں, ٹھوکرے کھا رہے ہیں. کبھی ایک بات سچ دوسرے کچھ عرصے کے بعد اس کو جھٹلا دیتے, ایک تجربہ کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اسی کو جھٹلا دیتے. سچائی ہمارے پاس. پھر حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خط کا تذکرہ کیا جو انہوں نے اپنے ایک فوجی جرنیل کو لکھا تھا، جس میں انہوں نے مسلم فوج کی امتیازی خصوصیت یہ بتائی کہ ان کے پاس ایمان ہے، اللہ کا خوف، جس کی ذات سے امیدیں ہیں وہ گناہوں سے بچتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو دشمن اور تم گناہوں میں برابر، تم اور دشمن برابر ہو جاؤ، پھر تم کیا جیتو گے؟ جبکہ وہ تعداد میں بھی تم سے زیادہ ہیں تو وہ لامحالہ غالب آئیں گے. فرمایا بڑا عجیب خط ہے، اس سے ان کی شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اس خط کی بڑے پیمانے پر اشاعت کی ضرورت ہے. پورا خط ملاحظہ فرمائیے. سید عمر ابن العزیز ابی محمد ابن عبداللہ بن عبد الحکیم، حضرت کی کتاب مختارات کے اندر بھی موجود ہے یہ خط. مختارات بھی کتاب کا نام. مختارہ بی بی کو یہ ماشاءاللہ. سبحانك اللہ وبحمدك نشهد ان لا اله الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ.